بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين أما بعد عربی گرامر کا درس جاری ہے اور ہم بات کر رہے تھے توابع پر اور توابع میں سے ہم بات کر رہے تھے باب التوکید پر التوکید یا تاکید بھی کہا جاتا ہے اس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں ایک بات باقی رہ گئی ہے کہ ہم اس کا فائدہ ہوتا کیا ہے تاکید کا کسی جملے میں جب ہم یہ کہتے کہ یہ توکید ہے اعراب میں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے یہ کہنا کہ یہ توکید ہے یا اس طرف سے تاکید کی جا رہی ہے یاد رکھیں اہل لغت کس پہ اجماع ہے کہ تاکید سے لفظ کی حقیقت مراد ہوتی ہے جس لفظ کی تاکید کی جا رہی یعنی اس لفظ اس لفظ سے مراد اس کی حقیقت ہے جس لفظ کی تاکید کی جا رہی اس لفظ سے مراد اس کی حقیقت ہے اور موقعات بہت قسم کے اب میں ایک عام جنرل بات کروں گا موقعات کی لیکن اس سے پہلے ایک غلط فہمی ہے جس کا میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں اور طالب علم کے لیے انشاءاللہ بہت فائدہ مند ہوگی غلط فہمی یہ ہے کہ بعض اہل بدع نے شریعت کی نصوص کی تحریف کا ایک چور دروازہ بنایا ہے جسے تاویل کا نام دے دیا گیا ہے اور حقیقت میں تحریف ہے جیسا بھی بیان کروں گا میں لیکن اس تاویل کا جو چور کا دروازہ ہے وہ مجاز کی بنیاد پر قائم ہے اور مجاز کا معنی ہے کہ کوئی لفظ اپنی حقیقت کے علاوہ بیان کرنا ہر لفظ کی اپنی حقیقت ہوتی ہے اور اگر اپنی حقیقت سے ہٹ کر اس لفظ کو بیان کیا جائے تو وہ مجاز کہا جاتا ہے اور اہل سنت جماعت کے علماء کا اس بات پہ اجماع ہے یاد رکھیں کہ نصوص شریعت کے الفاظ جو ہیں وہ اپنے حقیقت پر ہی باقی ہیں اور ان کے ظاہر کو ہی لیا جاتا ہے خاص طور پہ نصوص الاسماء والصفات یا قاعدہ نوٹ کر لیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں نصوص جماعت کا اجماع ہے کہ لفظ کا ظاہر ہی مراد ہے یعنی لفظ کی حقیقت ہی مراد ہے اور ظاہر سے معنی کیا ہے بعض علماء کو آپ سنتے ہو کہیں گے یراد به ظاہرہ کہ ظاہر مراد ہے اسے بعض کہتے ہیں یراد به حقیقته حقیقت مراد ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے ظاہر لفظ یعنی حقیقته اللہ تعالیٰ فرماتے بل یدہ مبسوطتان اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کوشادہ ہیں کیا معنی ہے ہاتھ کا وہی معنی ہے جو اس کا اصلی معنی ہے حقیقتاً ظاہراً ہاتھ کی چیز کو کہتے ہیں جسے پکڑا جاتا ہے اسے ہاتھ کہتے ہیں اہل بدع نے کہا نہیں ہم یہ نہیں مانتے یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی ہو نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہم نہیں مان سکتے یہ کیوں نہیں مانتے بھائی تم لوگ کہ تشبیہ لازم آتی ہے جب تشبیہ لازم آتی ہے تو مجازیوں کا اجماع ہے وہ کہتے ہیں پھر لفظ کو مجاز پر ہی حمل کرنا پڑے گا اس کا رد سن لیں آپ ذرا اس غلط فہمی کا رد پہلی بات یہ ہے کہ نصوص شریعت خاص طور پہ اسماء و صفات کے باب میں ظاہر ہی مراد ہے اور اس پر اجماع نصوص جماعت کا اور اس اجماع کو امام ابن تیمیہ نے نقل فرمایا ہے اب جب شریعت کی بات کر دیے لوگ مانتے نہیں ہیں، آئے ہم عقلی دلائل ان کو دیتے ہیں، عقلی اور لغت کی بنیاد پر دلائل دیتے ہیں. لغت کی بنیاد پر جو دلائل ہیں، کوئی بھی بولنے والا جب بولتا ہے اور وہ بولنے والا شخص، اس بولنے والے شخص میں تین چیزیں پائی جائیں تو اس کا لفظ حقیقت پر لازمی ہے کہ لیا جائے، عالم، فصاحت اور بلاغت والا، اور نصیحت کرنے والا. یہ تین شرطیں اگر پائی جائیں کسی بولنے والے کے ہاں تو پھر اس میں لغت کا اجماع ہے اس میں کہ اس کا لفظ حقیقت پر قائم مبنی ہے، کیونکہ وہ عالم ہے، جو کہہ رہے اس یقیناً کہہ رہا ہے، اور فصاحت اور بلاغت بھی جانتا ہے. یہ ممکن نہیں کہ ایسا لفظ بیان کرے جو وہ بیان نہیں کرنا چاہتا، اور پھر وہ نصیحت بھی کرنا چاہتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا. اور مجھے یہ بتائیں کہ نصوص شریعت میں یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں کہ نہیں، چوٹی کے درجے پر موجود ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عام لوگوں میں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں کہ اس شخص، کیونکہ یہ شخص عالم ہے اور فصاحت بلاغت کا مالک ہے اور یہ شخص نصیحت کرنے والا بھی ہے، اس کی بات کو ہم ظاہر پہ لے لیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان شخص کے یہ تین صفات پائی جاتی ہیں. تو پھر میرے بھائیو، اللہ اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں جو سبحان اللہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر کوئی مخلوق میں سے، وہ پھر خالق کی تو بات ہی کیا ہے. قرآن مجید آج بھی چیلنج ہے، تا قیامت رہے گا. کس کے لیے چیلنج ہے؟ جاہل لوگوں کے لیے، گونگے بہرے لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے چیلنج ہے جو عربی زبان میں مہارت رکھتے ہیں، اور تا قیامت یہ چیلنج رہے گا. تو پہلی بات یہ ہے. دوسری بات، لغت کے اعتبار سے ہم توقید کی تاکید کی بات کر رہے تھے، اس پر بھی اجماع ہے کہ جو تاکید ہے، توقید جو ہے، وہ بھی لفظ کی حقیقت ہی کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ورنہ استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں جاء محمد، جیسے میں نے درس مثال بیان کی، آیا محمد، کیا تاکید، کسی کی تاکید کی گئی ہے آنے کی؟ کہ محمد آیا، گیا نہیں ہے. کیونکہ بعض لوگ کہہ رہے تھے وہ گیا، بعض کہتے آیا ہے، ایک شخص کہتے آیا محمد. اب باقی جانے کی کوئی باقی ذہن میں بات رہتی ہے؟ بات ختم ہو گئی. تو اس کی بات کیوں مان لی گئی؟ کیونکہ وہ تاکید کے ساتھ کہہ رہے کہ وہ آیا ہے. میرے بھائیو، تاکید جو ہے اس میں تکرار ہوتا ہے، تاکید لفظ کی بات میں کر رہا ہوں. اور جب ایک لفظ کو مقرر کیا جاتا ہے ایک سے زیادہ مرتبہ، تو اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ لفظ کی حقیقت مراد ہو اور اسے بیان کیا جا رہا ہے. جب ہم اسماء صفات کی بات کرتے ہیں، کتنی مرتبہ ایک صفت کو بیان کیا؟ صرف ایک مرتبہ بیان کیا؟ الرحمن اور رحمت کی صفت دیکھ لیا، 50 سے زیادہ ہے. قدرت کی صفت دیکھ لیں، 20 سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ اگر ایک مرتبہ فرما دے الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ میں کافی نہیں تھا؟ تو بار بار بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تاکہ کبھی بھی کوئی بھی مخلوق میں سے، عالم ہو یا جاہل، چھوٹا یا بڑا، مرد یا عورت، کوئی بھی جس نے سن لیا ایک مرتبہ اور یہ تکرار بار بار بھی سن رہا ہے، اس کے ذہن میں ذرہ برابر بھی گمان نہ ہو کہ حقیقت سے علاوہ کوئی چیز اور مراد ہے. بس میں جاری کہ میں ایسے باتیں کر رہا ہوں؟ بلکہ جو آپ نصوص پہ غور کرتے ہیں اللہ، عقل حیران ہو جاتی ہے. رحمت کی صفت ہے، رحمت کی صفت، الرحمن رحمت کی صفت ہے، الرحیم رحمت کی صفت ہے، پھر ذو الرحمہ وہ الغفور، ذو الرحمہ سورہ کہف میں پڑھتے ہیں. اور جب ذو کے ساتھ کوئی صفت لگ جائے تو حقیقت 100% ہے، بات ہی ختم ہو گئی ہے. یہ اور لغت کی دلیل ہے. ایک اور لغت کی دلیل بھی لے، چوتھی دلیل لغت کی، المفعول المطلق. آگے پڑھیں گے انشاءاللہ جب ہم بات کریں گے منصوبات کی. جو مفعول مطلق کی بات آتی ہے، مفعول مطلق اس لیے بیان کیا جاتا ہے یعنی اب انتہا درجے، اس کے بعد کوئی لفظ کا معنی باقی نہیں رہتا، انتہا درجے ہم پہنچ گئے، بس بات ختم ہو گئی. ہر چیز درجات ہوتے ہیں نا، لفظ کے اعتبار سے اور اس کے معنی متعین اور حقیقت کے اعتبار سے مصدر جسے کہتے ہیں، مصدر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. اس لیے علم الصرف میں مصدر چوٹی درجے کا رکھتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں مصدر کی واپس آتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو مصادر کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ کیونکہ لفظوں کے اعتبار سے چوٹی کا لفظ مصدر ہی ہوتا ہے. اور قرآن مجید میں اسماء صفات کے باب مصادر بھی بیان کیا گیا ہے. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، عفو المطلق ہے، سبحان اللہ. بعض معتزلی کہتے ہیں کاش ہم اس آیت کو تبدیل کر سکتے. دیکھیں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے، یعنی ہوا نفس کی اتباع کی انتہا دیکھیں آپ. شیاطین الانس ہے، رہا نہیں جاتا ان سے، واللہ عجب بات ہے. کتابوں میں کہتے ہیں کاش ہم اس کو تبدیل کر سکتے. تبدیل کیا کیا تو ہے لیکن کر نہیں سکے. کیا تبدیل کیا؟ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. کلم اللہ نہیں فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا؟ وکلم، کلام کس نے کیا؟ اللہ فاعل ہے، جل سبحانہ وتعالی اللفظ الکریم. کلم فعل ماضی ہے، ممن الفتح لا محل من الاعراب. اللہ جل سبحانہ وتعالی اسم الکریم فاعل، کلام کس نے کیا؟ اللہ تعالی نے کیا. موسیٰ مفعول به ہے، منصوب، نصب فتح مقدر على الف. موسیٰ کے اوپر الف نہیں لکھی جاتی، فتح نہیں لکھا جاتا کیونکہ مقدر ہے. جب موسیٰ کے اوپر فتح مقدر ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب ہم ایک چال چلتے ہیں اور پیش کی جگہ زبر لگا دی اور یہ پڑھا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. اب کلام تو موسیٰ نے کلام تو نہیں کیا، سبحان اللہ، عجب بات دیکھیں آپ. یعنی دنیا میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جب غلطی کرتے ہیں تو اس غلطی کا ازالہ نہیں کرتے، اپنے آپ کو تبدیل کر کے، اس غلطی کو تبدیل کر کے ڈبل غلطی کر لیتے ہیں. اور ان کے تعلق سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بڑی مصیبت امت پر میرے بھائیوں، اور لوگوں نے اس یعنی عجب بات دیکھیں، جو اپنے عقل مند سمجھتے تھے اپنے آپ کو اور عقل کو آگے کرتے تھے، وہ اس راستے پہ چل چل کے ان کے راستے پہ اپنا لیا. اور جس نے بھی عقل کو شریعت کے نصوص سے آگے کیا اس کی ہی سزا ہے. تو اس میں چار دلائل ہو گئی ہیں لغت کے اعتبار سے کہ اسماء صفات کے بعد میں حقیقت ہی مراد ہوتی ہے، مجاز نہیں. پھر مجاز کی بات جب کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی سن لیں آپ دو طریقوں سے. جب جو مجاز کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا معنی طاقت یا قدرت ہے. قرآن مجید میں جہاں پر اللہ ہاتھ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تو نہیں مانتے ہیں کیونکہ تشبیہ لازم آتی ہے، تو یہ مجاز ہی ہے. یہاں پر مراد کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت یا قدرت مراد ہے. اس کا جواب نمبر ایک خود قرآن مجید میں ہے، بل یدہ مبسوطتان، دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، دونوں نعمتیں کشادہ ہیں. نعمت دو اللہ تعالیٰ کی، کتنی نعمتیں ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. طاقتیں دو ہیں اللہ تعالیٰ کی، سبحان اللہ. پھر آپ کو کہاں فٹ کرے گا اپنی طاقت اور قدرت کو؟ یہاں پہ دو ہاتھ ہیں، ہاتھ دو ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ نعمتیں تو ہو سکتی ہیں، ناممکن ہے. تو قرآن مجید نے اس کا فوراً رد کر دیا ہے. دوسری دلیل اہل جماعت کا اجماع کہ اسماء و صفات کے بعد میں جو نصوص ہیں تحمل علی ظاہرہا، ظاہر مراد ہے، جو معنی دور کے وہ مراد ہرگز نہیں ہے. تیسری دلیل خود مجاز ہی اپنا رد خود کرتا ہے، عجب بات یہ. وہ کیسے؟ یاد رکھیں مجاز کے چار ارکان ہیں جس کے بغیر مجاز ہوتے نہیں ہیں. یہ کیا حقیقت مجاز کو سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں آ رہے؟ ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے. میں کہتا ہوں کہ میں نے دیکھا ایک شیر کے ہاتھ میں تلوار ہے، گھوڑے کا سوار ہے، بڑے تیزی سے آ رہا ہے، ایک شیر کو دیکھا جس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور گھوڑے پہ سوار ہے. یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ یوں مجاز کہہ دیا بس فوراً مجاز کہہ دیا. اللہ اکبر ماشاء اللہ. کیوں بھائی مجاز کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں مجاز ہے کیا, اس مثال سے اس کو ہم انالائز کرتے ہیں. مجاز کے چار ارکان ہیں, جب کہیں پہ پائے جائیں تو آپ سمجھے مجاز ہے, اگر ایک رہے تو مجاز ناممکن ہے. یہ مجازیوں کے اس پر اجماع ہے, یہ مزے کی بات بھی سن لیں آپ. مجازیوں کا جو مجاز کے قائل ہیں ان کا اجماع ہے کہ چار ارکان ہیں مجاز کے, جب پائے جائیں تو مجاز ہے. اس پر بھی اجماع ہے, اگر ایک رکن رہ جائے تو اجماع تو مجاز ثابت ہو جاتا ہے. دونوں باتوں پہ اجماع ہے. ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اسماء صفات کے باب میں مجاز ناممکن ہے, یعنی ان چار ارکانوں کو ہم نے گرانا ہے, ایک کو یا دو کو یا تین کو یا سب کو. اچھا یہ دیکھتے ہیں چار ارکان. پہلا رکن لفظ اول, یہ لفظ اول پہلا رکن ہے. دوسرا ہے لفظ ثانی, دوسرا لفظ. تیسرا رکن ہے ان دونوں میں کوئی تعلق, العلاقہ. اور چوتھا ہے کوئی قرینہ ہونی چاہیے, کوئی وجہ ہونی چاہیے جن کی وجہ سے ہم نے ان دونوں کو جوڑا ہے. قرینہ یا وجہ جس کی وجہ سے ہم نے پہلے لفظ کو چھوڑ کر دوسرے کو لے لیا ہے. لفظ اول یہ لفظ حقیقی ہے جو اصل لفظ ہے. لفظ ثانی جو لفظ دوسرا ہے جو مجاز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. قرینہ جو وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے پہلے لفظ کو اصل کو چھوڑ کے اس مجاز کی طرف آئے ہیں. اور تعلق وہ رشتہ ہے جو ان دونوں کے بیچ میں, لفظ اور لفظ ثانی کے. ٹھیک ہے. اب مثال, میں نے ایک شیر کو دیکھا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور گھوڑے پہ سوار تھا. اب چاروں شرطیں, چاروں ارکان ہیں کہ نہیں؟ شیر کا لفظ لفظ اول ہے, لفظ اول ہے شیر. لفظ ثانی کیا ہے؟ لفظ اول شیر ہے. شیر گھوڑے پہ سوار تھا یا بہادر انسان گھوڑے پہ سوار تھا؟ کیا ہو گیا؟ کبھی شیر گھوڑے پہ سواروں کے ہاتھ میں تلوار اٹھا سکتا ہے؟ دیکھا کبھی آپ نے اسے شیر کو؟ شاید بعض فکشن مووی میں تو دیکھ لیا ہوگا, حقیقتاً تو ممکن نہیں ہے میرے بھائیو. ہاں حقیقتاً ممکن نہیں ہے. اس لیے لفظ اول کیا ہے؟ الرجل الشجاع, بہادر انسان. لفظ ثانی کیا ہے؟ حقیقتاً جو شیر ہے. ٹھیک ہے نا؟ سوری بات شیر کی ہو رہی ہے. لفظ اول شیر ہے, شیر. لفظ ثانی بہادر انسان ہے. اچھا قرینہ آپس میں تعلق, پہلے تعلق کیا ہے؟ بہادری. شیر بہادر ہے اور یہ انسان بھی بہادر ہے. اب قرینہ کیا جس کی وجہ سے ہم نے شیر جو اصل جانور اس کو نہیں کہا بلکہ ایک بہادر انسان کہے؟ قرینہ کیا؟ گھوڑے پہ سوار ہاتھ میں تلوار. یہ کیا ہے؟ یہ وجہ جس کی وجہ سے ہم نے لفظ اول کو چھوڑ دیا, لفظ ثانی کو ہم نے لے لیا ہے. یہ قرینے کے, یہ مجاز کے چار ارکان ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. مجاز کے چار ارکان ہیں. لفظ اول جس کے لیے لفظ بیان کیا گیا ہے جو ظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے, ظاہر لفظ, یعنی لفظ ظاہری. لفظ ثانی یعنی جو ظاہر سے ہٹا کر ہم مجاز کے لیے استعمال کیا ہے. پھر تعلق ہے دونوں میں, پھر وجہ یا قرینہ جس کی وجہ سے ہم نے لفظ اول کو چھوڑ لفظ ثانی کو ہم نے لیا ہے. شیر گھوڑے پر سوار ہاتھ میں تلوار ہے. لفظ اول شیر ہے جو جانور ہے, جنگل کا معروف جانور جس جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے. کیا جس نے, جب میں نے یہ جملہ کہا ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیر جو جنگل کا جانور ہے, جنگل کا جانور, یہ کہنا چاہتا ہوں؟ کچھ اور کہنا چاہتا ہوں میں, کچھ اور کیا کہنا چاہتا ہوں جو اس کے لفظ میں موجود نہیں ہے, جو زبان سے نہیں کہا لیکن میرے نفس کے اندر موجود ہے؟ بہادر انسان. ارے زبان سے تو نہیں کہا میں نے, لیکن آپ نے لفظ سے جان لیا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میری مراد یہ ہے. اور حقیقتاً آپ لوگوں کو سچ ہی جانا ہے, یہ صحیح ہے بالکل. تو لفظ اول شعر, لفظ ثانی بہادر انسان ہے. دونوں میں تعلق ہے کہ نہیں؟ کیا ہے؟ بہادری کا. اور کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے پہلے لفظ کو چھوڑا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ گھوڑے پہ سوار اور ہاتھ میں تلوار. اسے کہتے ہیں مجاز کے چار ارکان جو اس میں پورے ہو رہے ہیں. میرے بھائیو، کیا اسماء و صفات کے باب میں مجاز موجود ہے؟ اہل بدع کہتے ہیں، اہل کلام کہتے ہیں جی ہاں بالکل موجود ہے. کیسے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا ہاتھ ہے، تو لفظ اول ہے حقیقی ہاتھ، لفظ ثانی ہے طاقت اور قدرت اور نعمت، تین مختلف چیزیں ہیں. تعلق آپس میں کوئی تعلق ہے ہاتھ کا اور طاقت اور قدرت کا؟ جی تعلق ہے. کیا تعلق ہے ان کا؟ کہ ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے، ہاتھ سے مارا جاتا ہے، ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے. اب پورے جسم میں طاقت کہاں ہوتی ہے؟ انسان کی، مخلوق کی، ہاتھ میں ہی ہوتی ہے. انسان جب دیتا ہے تو کس چیز سے دیتا ہے؟ ہاتھ سے دیتا ہے، تو نعمت بھی ہاتھ سے دی جاتی ہے. قدرت انسان کہاں پہ ہوتی ہے؟ ہاتھ میں ہوتی ہے. طاقت ہے، قدرت ہے، نعمت ہے، جو بھی اس کے معنی ہے. قرینہ کیا ہے؟ کہتے ہیں قرینہ ہے، اس پہ تشبیہ نظر آتی ہے ہمیں. قرینہ یعنی جو وجہ جس وجہ سے ہم نے لفظ کو چھوڑا ہے، اس پہ تشبیہ لازم آتی ہے. جب تشبیہ لازم آتی ہے تو ہم کیسے ممکن ہے جرات کے وہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے؟ کوئی تشبیہ تو کفر ہے. تو کفر سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ مجاز لازم آتا ہے. اس کا جواب یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اس پر جیسے میں نے ابھی عرض کی، مجازیوں کا اجماع ہے کہ اگر ایک رکن ساقط ہو جائے تو پورا مجاز ساقط ہو جاتا ہے. اور یہاں پر آپ کا جو قرینے کا رکن ساقط ہو چکا ہے، ارے وہ کیسے؟ کس نے کہا ہے؟ تشبیہ جو ہے وہ ساقط ہو گئی ہے. وہ کیسے؟ نمبر ایک، مخلوقات میں دیکھیں آپ، ہاتھ مخلوقات کے ایک جیسے ہیں. ہاتھ چوٹی کا بھی ہے، ہاتھ ہاتھی کا بھی ہے، ہاتھ انسان کا بھی ہے، ہاتھ مرغی کا بھی ہے، ایک جیسے ہیں؟ نہیں ہے، مختلف ہے، سبحان اللہ. لیکن ہاتھ تو ہے. جب مخلوق میں یہ فرق موجود ہے تو مخلوق اور خالق میں یہ فرق اس سے بھی زیادہ لازم ہے. اگر مخلوق کے ہاتھ ایک جیسے سارے ہوتے تب ممکن کہا جا سکتا ہوتا کہ کیونکہ ہاتھ ہوتے ہیں ایک جیسے ہیں، اس لیے خالق مخلوق کا بھی ایک جیسا ہو سکتا ہے. تو پہلی بات، جب مخلوق میں یہ فرق موجود ہے تو خالق اور مخلوق من باب اولا موجود ہونا چاہیے، اور حقیقتاً موجود ہے. پہلی بات ہے. دوسری بات، اسماء و صفات کا تعلق علم غیب سے ہے، اور علم غیب اس لیے اللہ تعالیٰ نے غیب میں رکھا، چھپا رکھا تاکہ اس میں کوئی شخص اپنی تئیں اپنی مرضی سے کوئی بات نہ کرے، اور کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے محض اپنے گمان پر کوئی غیب کی بات بیان کرے، حرام ہے شرعاً. غیب کا صرف، غیب کو جاننے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور صحیح حدیث. اس کے علاوہ کچھ غیب کو جانے کا کوئی راستہ نہیں. تیسری بات، اگر تم لوگ یہ کہتے ہو کہ تشبیہ لازم آتی ہے کیونکہ ہاتھ مخلوق کا بھی ہے، تو خالق کا ہاتھ ہم نہیں مانیں گے حقیقت میں کیونکہ تشبیہ لازم آتی ہے، تو پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا، لازم ہے تم لوگوں کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی بھی نفی کر دو. مخلوق موجود ہے، خالق بھی موجود ہے، تم یہ مانتے ہو. جیسے کہ وجود کے اعتبار سے تشابہ ممکن نہیں ہے، اسی طریقے سے اسماء و صفات کے اعتبار سے بھی تشابہ ممکن نہیں ہے. ترازو تو ایک ہونا چاہیے نا، دو ترازو کیوں ہیں بھائی؟ اب وجود جب ہم کہتے ہیں مخلوق موجود ہے، چاند موجود ہے، سورج موجود ہے، انسان موجود ہے، جن انس درند موجود ہے، خالق بھی موجود ہے. خالق موجود ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس پر اتفاق ہے ہمارا اور ان کا، مخالفین کا بھی اس پہ اتفاق ہے ہمارے ساتھ. جب یہ مالک اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور بغیر تشبیہ کے معنی ہے، اس میں تشبیہ لازم آئی ہے؟ کس ترازو پر تول کے کہا کہ تشبیہ لازم نہیں ہے، وہ تو ہمیں بتائیں ذرا. اسی ترازو پر ہم آپ کو کہتے ہیں کہ لازم ہے کہ اسماء صفات کو بھی تول کر کہو کہ تشبیہ لازم نہیں آتی. قرینہ ساقط ہوا کہ نہ ہوا بھی، اور بھی کچھ بتاؤ. جب مجاز کا ایک حکم ساقط ہو گیا ہے، مجاز باقی رہا؟ باقی نہ رہا. اس لیے اسماء صفات کے بعد میں یحمل اللفظ علی ظاہری ہی، اپنے ظاہر پر یہ لفظ باقی رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہی یہی ظاہر ہے. کچھ اور ہوتا تو بیان ضرور فرماتے، ورنہ تہمت ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ تعالیٰ نے، نعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح طریقے سے بیان ہی نہیں کیا ہے. نعوذ باللہ. علم دوسری شرط کیا تھی؟ دوسری صفت، تین صفات جس کے لیے لفظ ظاہر باقی رہتے، جس پر اہل لغت کا اجماع ہے، علم، دوسری فصاحت اور بلاغت، نمبر تین نصیحت. اللہ تعالی سے بڑھ کر کوئی مخلوق میں سے، کائنات میں سے کوئی علم رکھ سکتا ہے؟ ولا يحيطون به علما، مخلوق کا تو یہ حال ہے اگرچہ انبیاء کیوں نہ ہو. ولا يحيطون به علما. فصاحت اور بلاغت، عربی زبان کو تولا جاتا ہے قرآن مجید پر. جب قرآن مجید نہیں تھا تو عربیوں کا آپس میں بعض چیزوں میں اختلاف تھا، جب قرآن مجید نازل ہوا ہے تو قاعدے اور قانون قرآن مجید بنیاد پر ہی لکھے گئے ہیں، یعنی انتہائی فصاحت، فصاحت اور بلاغت کی. اور نصیحت اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ہے دنیا میں؟ بعض سلف، سبحان اللہ، بعض سلف فرماتے ہیں اگر مجھے یہ اختیار اللہ تعالیٰ دیتا قیامت کے دن کہ میرا حساب اللہ تعالیٰ لے یا میرے والدین لے، تو میں اللہ تعالیٰ ہی سے اپنا حساب کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے والدین سے بھی زیادہ رحم کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. کبھی سوچا ہم نے یہ مفہوم ہے؟ تو سلف صالحین رحمت اللہ علیہ اجمعین سے آپ اکثر سنتے ہوں گے، امیر روحا کما جاءت، اسماء صفات کو ویسے بیان کر دو چھوڑ جیسے کا بیان کیا گیا ہے، یا یہ فرماتے ہیں ہی علی ظاہرہا، وہ اپنے ظاہر پر ہی باقی ہیں، جیسے امام احمد بن حنبل، امام یحیٰ بن معین، امام سفیان ثوری، دیگر مختلف محدثین نے اس کو اسی طریقے سے بیان فرمایا ہے. اور اس پر جیسے کہ میں نے عرض کی ہے، امام ابن عبد البر نے اجماع نقل کیا ہے، اجماع نقل کیا ہے، امام ابن عبد البر نے، ابن تیمیہ نے بھی اجماع نقل کیا ہے کہ اصول جماعت کا اجماع ہے کہ اسماء صفات کے باب میں جو بھی الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے اپنی حقیقت اور ظاہر پر قائم ہیں، مجاز کا کوئی بھی اس میں تعلق نہیں ہے. آخر میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، الصواعق المرسلہ، صاعقہ کسے کہتے ہیں؟ آسمانی بجلی کو. آسمانی بجلی گرائی ہیں اہل مجاز پر اس کتاب میں، اور انہوں نے 30 دلیل سے زیادہ ثابت کیا ہے کہ مجاز کا وجود ہی نہیں ہے، خاص طور پہ اسماء صفات کے باب میں. اور ابن الجنی جو ہے، ابن الجنی نہ ہم دیکھیں، یہ لغت میں سے ایک عالم تھا جو مجاز کا بڑا قائل تھا، اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں اس کے بڑا سختی سے اور پیارے انداز میں، دیکھیں عجیب، سختی سے اور پیارے انداز میں رد کیا. کیا دونوں ممکن ہے؟ سختی اور پیارا انداز؟ علمی سختی ہے، علم کے الفاظ ایسے علمی باتیں ہیں کہ ابن جن تو کہ ابن وحوش بھی پریشان ہو جائے. اللہ المستعان. اور انہوں نے جو، میں نے تو یہ دلیل بیان کی کہ تیسرا رکن، یہ بھی انہوں نے ساقط کیا ہے، میں انہیں کی بات کر رہا ہوں، ابن القیم کی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پہلے جو رکن بھی ساقط کر دیے، پتہ ہے مجاز کے کہتے ہیں سارے ارکان ساقط ہیں، مجاز کا وجود ہی نہیں ہے. کیسے ساقط ہیں؟ کہتے ہیں حقیقتاً جب کوئی شخص کوئی چیز، کوئی بات بیان کرتا ہے تو اس کی مراد اس کا بیان کرنے کا انداز ہی ہوتا ہے، وہ چاہتا کیا ہے، اور اس سیاق اور سباق سے متعین ہو جاتے وہ چاہتا ہے، اس کا لفظ وہی ہوتا ہے. جب میں شعر کی بات کرتا ہوں تو میرے جملے سے متعین ہو جاتا ہے کہ میرا مقصد کیا، بہادر انسان ہے یا جنگل کا شیر ہے؟ سیاق اور سباق اسے محدود کر دیتا ہے، تو پھر مجاز کی بات آئی کہاں سے؟ ورنہ پھر یہ لازم آئے گا کہ جو زبان ہے لوگوں کی، یہ لوگوں کے آپس میں بنائی ہوئی زبان ہے جس پر لوگوں کا اصطلاح ہوا ہے، بھی شیر جنگل کے جانور کو کہتے ہیں، بہادر انسان بھی شیر ہو سکتا ہے، پھر لوگوں کے اس میں اتفاق ہوا، اور یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جو بھی نام موجود ہیں جتنے بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہے، لوگوں نے نہیں بنائی ہے، پتہ ہے یہ میرے ایجاد کردہ نام نہیں کہ ایک عالم نے کوئی نام ایجاد کر سب نے اتفاق کر لیا، نہیں سوال نہیں پیدا ہوتا، ارے ہم چھوٹی بات پہ لڑ پڑتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے تو ناموں میں کیسے ہمارا اتفاق ہو سکتا تھا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہر چیز کا نام بیان کر دیا، یہاں تک کہ ہوا خارج ہونے کا نام بھی بیان فرما دیا، کس کو کہتے کیا ہے، عجب بات دیکھیں، سبحان اللہ، الاسماء کلہا، کلہا کیا ہے؟ توکید ہے، ابھی تو پڑھا ہم نے، علم آدم الاسماء کلہا، سبحان اللہ، تاکید کے ساتھ کہ سارے کے سارے، کوئی باقی رہا نہیں، اور جب سارے اسماء موجود ہیں اور ہر نام کا اپنا متعین معنی ہے، تو پھر مجاز کہاں سے آ گیا میرے بھائی؟ تو نقیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہ لفظ اول ہے نہ لفظ ثانی ہے، حقیقت لفظ ایک ہی ہے اور اس کا ایک ہی معنی ہے جو سیاق و سباق متعین کر لیتا ہے، اس لیے مجاز کے اصل عمارت ہی ساقط ہے، تو پھر اسماء صفات کے بعد میں مجاز کو بیان کرنے کا کوئی باقی وجہ رہتی نہیں ہے، واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔